الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان رمضان جاری ہے۔ پچھلے سلسلے میں اعتکاف سے متعلق گفتگو ہوئی اور اس سے پچھلے سلسلے میں بھی اعتکاف کے بارے میں بیان ہوا، اعتکاف کے فضائل ہم نے سنے، اعتکاف کی اقسام سنی، اعتکاف کرنے والا اسلامی بھائی کیا کیا نیتیں کرے، ایک معتکف کیا کیا نیتیں کر سکتا ہے، ایک سلسلے میں جتنی بیان کی جا سکی وہ بیان کی۔ اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں، آئیے آج کے سلسلے میں انشاءاللہ کچھ مسجد کی احتیاطیں سنتے ہیں کہ ایک معتکف جب مسجد میں ہو تو اسے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ باتیں مفید ہیں اس کے لیے بھی جو اعتکاف کی نیت کر رہا ہے، یا جو اعتکاف کر رہا ہے، یا جو آخری پانچ دن یا آخری تین دن کا اعتکاف کریں گے ان کے لیے بھی مفید ہیں، بلکہ ہر اس مسلمان کے لیے یہ باتیں مفید ہوں گی کہ جس کا مسجد میں جانا آنا رہتا ہے، کیونکہ مسجد کے ادب کا خیال رکھنا صرف معتکف پر ہی لازم نہیں ہے بلکہ ہر نمازی پر اور ہر مسجد میں جانے والے پر ضروری ہے۔ تو آئیے کچھ احادیث سنتے ہیں اس حوالے سے کہ مسجد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا فرامین ملتے ہیں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب فیضان رمضان میں ہمیں کیا مدنی پھول بیان کیے ہیں، ان مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ باتیں بھی ہم اپنے عربی مبلغ سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہلا و مرحبا بکم فی سلسلتنا المتواصلہ نفحات رمضان، والحمدللہ تحدثنا عن اعتکاف، وقلت لمشاہدین الباکستانیین والذین یفہمون الاردو، اليوم ان شاء اللہ نسمع منکم آداب للمساجد، لانه المعتکف طبعا هو يعتکف في المسجد، وأيضا الناس يشاهدون من الذي يشاهد وهو مسلم دائما يذهب إلى الصلاة إلى المسجد، فماذا آداب المسجد، ماذا يفعل وماذا لا يفعل، ماذا عليه وماذا يعني يجتنب من شيء، فإن شاء الله نسمع منكم
إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. هذه أهم مسألة أو من أهم المسائل التي تتحدث فيها عن المساجد وآداب المساجد، أفتتح بها الكلام، إذ إن المسجد بيت الله، وما من مسجد إلا هو بيت لله سبحانه وتعالى. هذا المسجد إنما خصص للعبادة، أي لأمور الآخرة، لأمور الصلة بالله سبحانه وتعالى. أنت جئت إلى بيت الله، فلا يجوز أن يكون في بيت الله إلا ما يقربك من الله سبحانه وتعالى فقط، لا شيء من أمور الدنيا. فمن ضمن الأخطاء التي تحصل، قد يأتي البعض وينادي عن ضالة فقدها، وبعض البلدان كانت للأسف ماذا يفعلون؟ إذا فقدوا شيئا يأتون إلى المسجد ثم يشعلون مكبر الصوت،
لأنه مكبر الصوت لا يوجد إلا في المسجد،
في المسجد، وينادي: أيها الناس، من وجد لنا شيئا فليأتي به إلى المسجد، من وجد لنا شيئا فليأتي به إلى المسجد، من وجد لنا هذا فليجده إلى المسجد، إن كان طفلا صغيرا أو إن كان كبيرا أو كان أو كان أو كان، وهذا مما لا يجوز، لأنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وشدد. بل والله عندما تقرأ هذا الحديث تتعجب من رحمة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وكيف يقول هذا؟ إذن الأمر جد خطير. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيته شديدا إلا في ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فبما أنه يغضب الله فيغضب الحبيب عليه الصلاة والسلام.
ولكن سيدي، هذه الندى لحاضرين المسجد أو خارج، فالسامعين هم من خارج، في خارج المسجد.
نعم.
فهذا النداء ليس صحيحا، لأنه المنادي هو في المسجد.
المنادي في المسجد، دخل المسجد وينادي داخل المسجد أو لخارج المسجد، هو نادى أين؟
في المسجد.
في المسجد. فلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاه يدعو له، لا ردها الله عليك.
الله.
وقال قولوا لا رد، والحديث في صحيح مسلم، لا ردها الله عليك، أو لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. أمر خطير
حقيقة.
ليس من الأدب أن أدخل بيتك ثم بعد أن أدخل بيتك وأنا جئتك ضيفا أفتح اللابتوب مثلا وأجلس على اللابتوب وأنا في بيتك، وأستخدم النت وأجلس في بيتك ولا أتكلم معك. أنا ولله المثل الأعلى، لكن أنا أريد أن أقول لك فعل تكرهه في نفسك إذا فعلته في بيتك. لو جئت وجلست على التابلت في البيت عندك، دخلت وفتحت الباب ودخلت بيتك، قلت لي تفضل، تفضلت ودخلت وجلست على التابلت، ما تكلمت معك، كيف يكون شعورك؟ أو جئت بشخص معي فدخلنا بيتك ثم جلست أتكلم معه ولا أتكلم معك، كيف شعورك يكون؟ أنا أتكلم الآن، نحن
صحيح
بشر.
صحيح صحيح.
ولله المثل الأعلى، والبشر فيما بعضهم يعني هناك ممكن يكون أحيانا كلفة غير كلفة كذا، لكن مع الله أين الأدب؟ أنت في بيت الله وتخاطب غيره، أنت في بيت الله وتتحدث عن خارج بيت الله، أنت مع الله مع مالك الملكوت السماوات والأرض وتتحدث عن الدنيا، عن شيء لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ولو تكلمت عن ملك الدنيا كله في المسجد الذي لا يساوي عند الله جناح بعوضة، تتكلم عند مالك الملك، أي أدب هذا؟ خطير. لا يجوز أن يكون كلامك في بيته إلا عنه، إلا عن ما يقربك إليه، إلا عن ما يرضيك. انظر إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام بعكس كثير من الناس، لا أريد، وأنا ممكن مقصر كذلك منهم، كثير من الناس عندما يحصل معهم مصيبة يضجرون يغضبون كذا كذا. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كانت تقول عن السيدة عائشة الصديقة رضي الله عنها، كانت تقول كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني صارت عنده مسألة مشكلة كذا، فزع إلى الصلاة، يدخل مسجد الله يحلها، ليس أنا، وليس في داخل المسجد أفكر في حل مشاكل خارج المسجد، لا، أنت في بيته هو يحلها لك، هذا الأصل، التجاء إلى الله. فزع إلى الصلاة، نفس الصلاة، انظر فزع، يعني كلمة فزع إلى الصلاة من سيد عائشة ها خلص إلى الصلاة، يصلي فتفرج الهم. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا آداب المسجد.
آمين.
نتخلق في، نستشعر نحن في بيت من؟
في بيت الله.
نحن لا نقول مسجد فقط، نحن المساجد بيوت الله، أنت في بيت الله سبحانه وتعالى، استشعر عظمة هذا الذي أذن لك أن تدخل بيته.
پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی انہوں نے، اور مسجد کے آداب میں یہ ایک اہم ترین حدیث پاک ہے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے یہ حدیث، کہ جو کوئی مسجد میں اپنی گمشدہ چیز ڈھونڈتے ہوئے پائے تو تم کہو کہ اللہ اس کی چیز نہ ملائے. یعنی جو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرے یا مسجد میں ایسی آوازیں بلند کرے تو اس کے بارے میں گویا کہ وعید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ چیز نہ ملائے جو مسجد میں ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے. مساجد جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں مساجد، اور ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا یہ حصہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز نہ ملائی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ مساجد ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی کہ کوئی بھی چیز گم ہو جائے تو مسجد میں آ کر اعلان کریں. یہاں بات مسجد کی ہو رہی ہے، جو اگر مسجد سے کوئی خارج حصہ ہے اور وہاں اگر آ کر کوئی اعلان کرتا ہے اس کا حکم الگ ہے، حکم شرعی میں یہاں بیان نہیں کر رہا، لیکن مسجد کا ادب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر بندہ وہ اپنی گمشدہ چیزوں کا اعلان کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی، مسجد اس لیے بنائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے، اور ہر وہ کام مسجد میں کیا جائے جو کام اللہ کے قریب کر دے. یعنی اللہ سے کلام کرنے کے لیے، کلام سے مراد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، نماز پڑھنا، کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوتا ہے، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے گویا کہ وہ رب کریم عز و جل سے ہم کلام ہوتا ہے. تو تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، نماز، درود، صلات، ان چیزوں کے لیے مساجد بنائی گئی ہیں. دنیا کی فکریں کرنے کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی، بلکہ دنیا کی چیزوں کو تو مسجد سے دور رکھنے کا کہا گیا ہے. دنیاوی بات کرنے کا مسجد میں منع کیا گیا ہے، مسجد میں دنیا کی بات کرنے پر وعیدیں آئی ہیں. تو رب کریم عز و جل ہمیں مسجدوں کا ادب عطا فرمائے. سوچیے تو صحیح کہ بندہ ایک مسجد میں آیا صرف اس لیے کہ مسجد کا لاؤڈ اسپیکر استعمال کر کر اور ایک اعلان کر دے. مسجد اس کام کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو سمجھیں، وہ مالک الملکوت ہے، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، یہ اس کا دربار ہے، یہاں اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی عبادت کے لیے آیا جاتا ہے، دنیا کے معاملات کے لیے نہیں آیا جاتا. تو رب کریم عز و جل ہمیں مساجد کے حقیقی معنی میں ادب نصیب فرمائے. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم مسجدوں کا ادب کریں گے اور مسجد میں دنیا کے معاملات کے لیے اپنی آوازیں بلند نہیں کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
روى سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى حديثا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان. يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم،
يكون
حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم. يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم، فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة، الله ليس بحاجة إليه، لا تجلس معهم. الله أكبر، طرد، هذا فيه معنى من الطرد. الله تعالى طردهم وأمر الناس أن يبتعدوا عنهم، والله عقوبة شديدة، عقوبة، الجفاء من الله عقوبة بحد ذاته، أن الله سبحانه وتعالى يبتعد عنك ثم يبعد الناس، يأمر الناس أن يبتعدوا عنك، والله هذا في هذا خطر شديد، خطر شديد. هذا حديث. لتتمة الموضوع قلنا أن أهم شيء أن نستشعر عظمة بيت الله. عندما أدخل في قصر لملك من الملوك فإني أتحرش أن ألمس أي شيء، والله أنا أتكلم عن حال دنيا. لو أن رجلا دخل قصر رئيس من رؤساء البلد فإذا وجد شيئا جميلا تحرز عن أن يلمسه خشية أن يؤذيه فيعاقبه من؟ الملك أو الرئيس، فيخاف. بالعكس، إذا رأى ممكن وسخة ممكن وضعها جانبا أو حملها. أنا أتخيل لو أن رجلا دخل قصرا من قصور الملك فإذا رأى شيئا ليس جيدا عدله، يرتبه. لماذا؟ لأنه قصر رئيس أو حاكم أو وزير أو قل ما شئت مسؤول. لكن بيت الله أعظم من هذا والله. هذه المعاني إذا لم تكن حاضرة في قلبنا لن نصل إلى مراتب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ولن نصل إلى مراتب الصلاح والولاية والصالحين والسلف الصالح والصحابة، لا. لكن الغشاوة على القلب والغفلة مصيبة. حينما نتعامل مع العبادات على أنها فقط اعمل تأخذ، لا تعمل لا تأخذ. أفصل أكثر. من الأخطاء التي يقوم بها بعض الفرق الضالة، ينشرون بين الناس، تريد 100,000 حسنة قل لا إله إلا الله مثلا، تريد قصر في الجنة فقط افعل كذا، تريد 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 تريد. صارت العلاقة مع الله سبحانه وتعالى علاقة أخذ وعطاء وكأنها تجارة. هذا ليس حقيقة التصوف وليس حقيقة السلف الصالح. أنا لا أنتظر من صلاتي أو من تسبيحة سبحان الله 10 حسنات، نعم ستأتيني إن شاء الله، لكن لا يجب أن أنتظرها، هذا سوء أدب مع الله. وإلا صرت أتاجرا، فقط أنا أتاجر مع الله، إذا فعلت تعطيني وإذا لم أفعل لا تعطيني، أي أدب هذا مع الله؟ بعض الفرق الضالة ينشرون هذا في الإعلام وفي التلفاز وفي قل ما شئت، لكن حقيقة السلف الصالح وأهل الصلاح والتزكية وأهل التصوف الحقيقيين
هم يعملون ولا
أبدا أبدا، هم نعم يحبون الجنة ويريدونها، لكن لا ينظرون إليها، ينظرون إلى من سيعطيها سبحانه وتعالى، إلى المنعم وليس إلى العطية، أدبا مع الله سبحانه وتعالى. فعندما أدخل بيت الله سبحانه وتعالى، نعم أنا مطالب بالعبادة، والعبادة سيأتيني منها ثواب كثير كثير، والاعتكاف له أجر كبير كبير، لكن لا يجب أن أنظر إلى الاعتكاف إلى جزائه، لا، انظر إلى من تتقرب، انظر إلى من تريد أن تتودد إليه، وحينما تحبه يحبك، وإذا أحبك لا وصف بعد هذا للعطاء. العطاء والله لا شيء. ونحن نعلم ونذكر إخواننا المشاهدين أننا دائما في قناة مدني نذكر على أن التصوف محور كلامنا، نعيم الجنة كله لا يساوي شيء أمام نظرة ينظر بها العبد المسلم يوم القيامة إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أهل الجنة حينما يكشف الحجاب فيرون الله، نعيم الجنة كله ينسوه، لا ينسونه، بل لا يجدون له قيمة أمام النظر إلى وجه الجميل لله سبحانه وتعالى، دون تشبيه ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً عربی جاننے والے ان کے مدنی پھول سمجھ رہے ہوں گے، اور جس بات کی طرف انہوں نے توجہ دلائی یقیناً وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ابتدا کی اس حدیث سے خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا یہ مفہوم ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ وہ آئے گا کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر اپنی دنیا کی باتیں کریں گے، لوگوں پر ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھنا، ان کے ساتھ ہرگز مت بیٹھنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان کی کوئی حاجت نہیں. یہ اگر غور کریں تو اتنی بڑی وعید ہے اور رب کریم عز و جل کی نافرمانی اور اعلان ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نافرمانی کا اعلان کیا ہے اس میں، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا کہ اے لوگوں تم بھی ان کے ساتھ مت بیٹھنا جو مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں. غور کیجئے کہ آج کچھ مساجد ہیں ایسی، یقیناً کچھ ایسی ہیں کہ جہاں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کی محفل ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی بھی ہوں گی کہ جہاں لوگ بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہوں گے، اپنے کاروبار کی باتیں کرتے ہوں گے، اپنے گھر بار کی باتیں کرتے ہوں گے، لڑائی جھگڑوں کی باتیں کرتے ہوں گے، معاذ اللہ جھوٹ اور غیبت اور بہتان تراشیاں اور قہقہے وہاں بلند ہوتے ہوں گے. خدا را وہاں سے بچیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور اگر آپ اصلاح کرنے پر قادر ہیں، انہیں سمجھانے پر قادر ہیں، تو انہیں سمجھائیے کہ جب بندے کو یہ غالب گمان ہو کہ میرے سمجھانے سے یہ سمجھ جائے گا، تو اس وقت نیکی کی دعوت دینا واجب ہو جاتا ہے، تو انہیں سمجھائیے. اور اگر آپ میں سے مدنی چینل کے اس وقت جو ناظرین ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرتے ہیں، تو اس عمل سے باز آ جائیے. آپ کی مسجد آپ کی مارکیٹ میں ہے، آپ کی مارکیٹ اور مسجد متصل ہے، کام کی بات، مارکیٹ کی بات، ساری مارکیٹ میں ہو، دکان پہ ہو، آپ کے آفس میں ہو، مسجد میں نہ ہو، مسجد میں جب آئیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، اور ہر وہ چیز ہو جو رب کریم عز و جل سے بندے کو قریب کر دے. بندہ غور کرتا جائے کہ جب بھی مسجد میں جائے کہ وہ کتنے عظیم بارگاہ میں ہے. جب مسجد کی اہمیت جس کے دل میں ہوگی نا، تو خود بخود وہ اس کا ادب بڑھتا چلا جائے گا. جتنی اہمیت زیادہ اتنا ادب زیادہ. اس کی انہوں نے ایک بہت اچھی مثال دی کہ اگر آج کوئی کسی محل میں جاتا ہے، اور وہ محل سمجھے کہ شہر کے حاکم کا ہے یا رئیس کا ہے، کسی کے محل میں جاتا ہے، تو محل میں جانے کا اس کا انداز کیسا ہوگا؟ وہ ڈرے گا کہ میرے ہاتھ سے کوئی چیز گر نہ جائے، کچھ ٹوٹ نہ جائے، کچھ نقصان نہیں ہو جائے، اور سمجھ سمجھ کے چلے گا، بلکہ اگر کوئی کچرا وغیرہ بھی پڑا ہوا نظر آیا تو کوشش کرے گا کہ اٹھا کر اسے سائڈ پہ رکھ دے. کیوں کہ بادشاہ کے محل میں آیا ہے یا وزیر کے محل میں آیا ہے تو ذرا ادب کے ساتھ اچھے انداز میں. تو یہ تو دنیا کے عمرا اور رؤسا کے محل کی بات ہے. تو جہاں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، رب کریم عزوجل جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس رب کریم عزوجل کی ساری دنیا محتاج ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ لگا کر اور اس کے گھر کا ادب کیجئے نا، اس کی مساجد کا ادب کیجئے، اس کا پاس رکھیے، اس کا خیال رکھیے. مسجد میں پہنچے اور کوئی کچرا دیکھیں تو اسے اٹھا لیجئے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو یہ چیز ملے گی، آپ کو ایسے اسلامی بھائی نظر آئیں گے، آپ کو ایسے مبلغین نظر آئیں گے جو ہر وقت اپنے ساتھ ایک چھوٹی تھیلی رکھتے ہیں. اگرچہ دیکھنے والے ہنستے ہوں تو ہنستے رہیں، لیکن وہ ایک بہت عظیم کام کر کے اپنے رب عزوجل کی رضا حاصل کرنے کے جستجو میں ہیں، جو اپنے ساتھ ایک تھیلی رکھتے ہیں اور کوئی بھی بال یا کوئی کچرا مسجد کا نظر آیا اٹھا کر فوراً ڈال کے اسے جیب میں رکھ لیا. پھر کچھ نظر آیا، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو آنا جانا رہتا ہے تو مسجد میں بعض اوقات کچھ نہ کچھ تنکے وغیرہ ہوتے ہیں، اسے فوراً اٹھا لیا کہ مسجد کو ایزا نہ ہو. تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ عزوجل یہ ہنسنے والے لوگ یا باتیں بنانے والے لوگ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے ان کا مقام اور ان کا اجر دیکھیں گے. ہنسنا تو یقیناً کسی کو بھی نیک کام کرتے ہوئے دیکھ کر ہنسنا نہیں چاہیے، کہ یہ تو بہت بڑی جرات ہے. رب کریم عزوجل ہمیں بھی ان با ادب لوگوں میں شامل فرمائے. تو ادب، جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنی برکتیں ملیں گی. با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. مسجد کا ادب کیجیے رب کریم عزوجل اس کی برکت سے ہم سب کے سینوں کو کھول دے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان الكلام المباح الذي يكون عادة مباحا خارج المسجد يحرم في المسجد، فكيف إذا أردنا أن نتكلم عن الغيبة والنميمة التي هي أصلا حرام في خارج المسجد، فكيف تكون داخل المسجد أشد حرمة؟ الغيبة والنميمة. وكثير منا نجلس نتكلم، تأتي سيرة فلان، فلان يا رجل اتركنا منه. لماذا؟
غيبة
فقط اتركنا منه. يعني إذا رأى رمضان يتكلم هذا الفعل والله وقع فيه بالغيبة. لماذا؟ لأنه حقره.
صحيح،
يعني هو مغتابة. يا أخي اتركني لا أريد أن أغتاب. أنت اغتبت أصلا بهذا الفعل، أنت بهذه الكلمة اغتبت. أنا أقول هذا من يريد أن يعني ها يضبط نفسه، فكيف بالذي يقول يا رجل هذا رجل لا يفهم، لماذا نتكلم عنه؟ هذا رجل غبي، لماذا نتكلم عنه؟ يعني ألقى بكلماته هذا رجل لا يخاف الله.
استغفر الله،
أنت تفتري على الله عليه أيضا. هذا قد يكون بهتان، هذا بهتان بهتان بهتان. هذا رجل هذا رجل. هذه في مسألة الغيبة. والنساء للأسف أكثر يعني من الرجال في مسائل الغيبة، في الكلام عن هذه المرأة وهذه المرأة، ورأيت ماذا تلبس، ورأيت يعني، وإن كان يعني لا أدري إن كان مناسبا أن نتكلم عن هذا، لكن حديث النساء غالبا عندما يكون في الشكل يعيبون على الخلق ناهيك عن الفعل. يعني تعيب هي تلك المرأة أنفها طويل ليست جميلة، تلك المرأة رأسها كان رأس كذا، والعياذ بالله. غيبة 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 غيبة. أما إذا جئنا للنميمة أقول لك يا بلال البارحة تعرف ماذا قال عنك فلان؟ والله أنا حزنت جدا، حزنت. تقول لي ماذا؟ أقول لك لا لا خلاص يعني اتركني البارحة يعني حقا حزنت. يا أخي ماذا بك؟ ماذا حصل؟ يا أخي فلان تكلم معي كلام سيء عنك. من فلان؟ فلان الفلاني هو تكلم عني. ماذا قال؟ أنا أقول لك اتركني لا أريد أن أقول.
ماذا بقي؟
فماذا بقي إلا أن أشرح لك. يعني انظر كيف، وأنا أحميك عليه الآن، ليس فقط أوصل الكلام بل أجعلك تحقد عليه وأزرع في قلبك الحقد عليه. فأقول لك تعرف ماذا قال؟ والله لا اتركني اتركني لا أريد أن أقول لك. خلاص خلاص يا أخي قل خلصني، ماذا تريد؟ ماذا قال؟ فأنا أقول لك هو قال عنك أنك حقيقة يعني متكبر مثلا، أو حقيقة أنت يعني ليس فيك إخلاص. أنت لا تحب يعني العمل الصالح، أنت كذا، أنت هو قال عني هكذا، هو قال. أنا أقول نعم، لا تقول له أنا قلت لك، لا تقول له أنا قلت، أيضا لأبرئ نفسي يعني. لكن طب أين أهرب من الله؟ أين أهرب من الله؟ أنا أشعلت الفتنة، والفتنة أشد من القتل. أنا أشعلت الفتنة بينك وبينه. هذا إذا كنت صادقا في كلامي، وأما إذا كنت كذبا فأنا أوقع الفتنة. والآن والله أعلم عن العقوبة كيف، والله لا أعرف كيف سيعاقب الله سبحانه وتعالى من يتكلم في النميمة كذبا أيضا، يريد أن يوقع بينك وبيني، أو بين أريد أن أنت لك علاقة مع فلان وما شاء الله علاقتكم جيدة، فأنا في قلبي شيء يعني أريد أن يكون بينكم مشكلة، لأن عندي حسد. لماذا أنتم دائما هكذا جيدون مع بعضكم؟ لماذا أنتم دائما تعملون مع بعضكم؟ لماذا كما يحصل مثلا بيني وبينك، لماذا يعني هم دائما مع وينجحون وعملهم جيد والناس يمدحونهم و فأنا أريد أن أجعل بينهم مشكلة. ويقول بلال لماذا أنت يعني عملك يعني قليل وليس مثل فلان الذي يعمل معك؟ لمن قال لك؟ تقول له لا لا يعني الناس يقولون أنت عملك يعني قليل وعمله أجود منك، أو أنت مظلوم معه، لماذا تجعله يظلمك؟ وأصلا لا يوجد شيء، لكن هو يريد ماذا أن يفعل؟ فتنة بينك وبين الذي تصادقه. وهكذا أمثلة كثيرة كثيرة كثيرة. قلنا هذه حرام أصلا، فكيف إذا كانت في المسجد؟ لأن المسجد لا ليس عندنا عمل الآن، ليس في المسجد شيء، فإذا انتهى الإنسان من العبادة، وغالبا هذا ما يحصل. أقول لك شيء، الآن صلينا، بعد الصلاة قرأنا القرآن، يريد أن يستريح، فعندما أستريح مع أخي المسلم إذا لم أشغل نفسي بالعبادة ستكون معصية
في الكلام، والكلام في آخره
سيجر، الكلام يجر بعضه، سيجر الغيبة ويجر النميمة ويجر كلام السوء وكلام الدنيا و قل ما شئت.
پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، معتکف کو ضروری گفتگو کرنے کی اجازت ملتی ہے، لیکن ضروری گفتگو کے علاوہ فضول باتوں کی اجازت نہیں ہے. اور جو اس کے علاوہ جو حرام ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے غیر مسجد میں بھی حرام رکھی ہیں، جیسا کہ غیبت مسجد کے باہر بھی حرام ہے اور مسجد میں شدید حرام ہے، اسی طرح چغلی چغل خوری یہ مسجد کے باہر بھی حرام ہے اور مسجد میں شدید حرام ہے. جو مدنی پھول انہوں نے دیے وہ بہت ہی اہم ترین تھے. اپنے معتکفین اسلامی بھائیوں سے، یا جو اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں، یا زندگی میں جب بھی اعتکاف کریں گے، انہیں اس بات کی طرف ضرور توجہ دلاؤں گا کہ آپ اگر جائزہ لیں پورے اعتکاف کے جدول کا، نماز کے وقت نماز پڑھ لی، تراویح کے وقت تراویح پڑھ لی، کھانے کے وقت کھانا کھا لیا، جب تلاوت قرآن کا وقت ہوا تلاوت قرآن کر لی، ذکر و اذکار کر لیا، لیکن بندہ چاہتا ہے کچھ نہ کچھ اسے ریلیکس ملے، کچھ اسے سکون ملے، کچھ وہ آرام کر لے. اب جب وہ آرام کرنے کے لیے اور ریلیکس لینے کے لیے جب جاتا ہے نا، اور خصوصاً جب وہ اکیلا نہ ہو، اس کے ساتھ دیگر اسلامی بھائی اور دیگر دوست بھی ہوں، پھر ہوتی ہیں باتیں. اور یہ باتیں گفتگو آخر کار ابتدا ہوتی ہے اس کی اچھی باتوں سے، اور بعض اوقات اچھی باتوں سے، ورنہ تو ابتدائی فضول باتوں سے ہو. پھر وہ فضول باتیں، اور پھر فضول باتوں کے بعد جب تیسرے کا ذکر کرتے ہیں، جب دو آدمی مل کے کسی تیسرے کی بات کرتے ہیں، تو تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی یا تو غیبت کرتے ہیں، یا چغل خوری ہوتی ہے، یا الزام تراشی ہوتی ہے، یا بہتان ہوتا ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں اور ان سے بچنا ضروری ہے. رب کریم عز و جل ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اعتکاف میں خصوصاً اپنی عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد جو استراحت کا، جو آرام کا وقت بھی ہے نا، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ذکر و درود، استغفار اور ان چیزوں کا معمول رکھیں، تاکہ آپ کو فضول بات کا موقع ہی نہ ملے. جب آپ باتیں کرنے میں اگر مشغول ہو جائیں گے تو پھر بہت مشکل ہے کہ حرام سے بچ سکیں. ضرورت کی گفتگو کی میں پھر کہوں گا کہ اجازت ہے، گھر سے کچھ منگوانا ہے، کچھ بھیجنا ہے، تو ضروری گفتگو کرنے کی معتکف کو اجازت ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدوں کا ادب نصیب فرمائے، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ یہ اعتکاف اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہو، تربیتی اعتکاف میں ہو، وہاں اعتکاف میں حلقے بنائے جاتے ہیں اور حلقوں میں نگران مقرر ہوتے ہیں، اور وہ گاہے بگاہے جو ہے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا ماحول بنا رہتا ہے اور بندہ فضولیات سے بچا رہتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں تربیتی اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعتکاف 3 دن کا ہو یا 5 دن کا ہو یا 1 دن کا ہو، ادب کے ساتھ ہو، مسجد کے ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہو. رب کریم عز و جل ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.